بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اور سائنس, یہ موضوع آج میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ دور جدید میں جب سے سائنس نے عروج پایا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور اس کی صحت پر لوگوں کو ایسے ہی یقین ہے جیسا کہ سورج کے ہونے پر, تو اس وجہ سے سائنس علوم کے اندر ایک معیار بن گئی کہ جو چیز سائنس کے مطابق ہے وہ درست ہے, جو چیز اس سے ٹکرا رہی ہے وہ غلط ہے. اس معیار کو بنا لینے کے بعد لوگوں نے مذہب کو بھی سائنس کی نظر سے ٹیسٹ کرنے کی, چیک کرنے کی کوشش کی. چنانچہ تورات, انجیل, زبور, ان کتابوں کو بھی سائنس کی نظر سے دیکھا گیا اور قرآن مجید کو بھی, اور بہت سارے اعتراضات ان الہامی کتابوں پر سائنس کی نظر سے کر دیے گئے کہ اس میں یہ بات بھی غلط بیان ہوئی ہے, یہ بات بھی غلط بیان ہوئی ہے. چنانچہ ان کتابوں کے اوپر جو اعتبار تھا لوگوں کا وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں نے اس کے جواب میں جو قرآن مجید کا دفاع کرتے ہوئے جوابات دیے, اس میں بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ہی کو معیار بنا لیا گیا, اور جتنے بھی جوابات دیے گئے وہ سائنس کے مطابق قرآن مجید کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو حاکم مانا اور قرآن مجید کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا, یہ کیا کر رہا ہے, قرآن کی تاویلات کی طرف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم قرآن کی کبھی سائنس کے مطابق, کبھی جغرافی کے مطابق, کبھی فلاں سائنس کے مطابق تبدیلی کرتے چلے جائیں اور اس کے اصل معنی کیا ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں. یہ جو عمل ہے جو سائنس کے رد عمل میں ہم نے اختیار کیا ہے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ ہمارے خیال میں قرآن مجید حاکم ہے, سائنس حاکم نہیں ہے. پہلے تو میں اپنے اس گفتگو میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن کیوں حاکم ہے اور سائنس حاکم کیوں نہیں ہے. قرآن مجید, جیسا کہ ہم یہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ناقص نہیں ہوتا, وہ پہلے دن سے آخری دن تک مکمل علم رکھتی ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ خطا نہیں کرتی, اس لیے جب اس کا کلام ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ بالکل صحیح علم پر کھڑا ہے, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو حاکم مانتے ہیں کہ وہ سارے علوم کے اوپر فیصلہ کن اتھارٹی رکھتا ہے. یہ مقام ہم نے عقیدے کی وجہ سے نہیں دیا کہ میرا عقیدہ ہے, اس وجہ سے نہیں, بلکہ ہمارے پاس اس کے عقلی ثبوت موجود ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. وہ ہم مختلف مواقع پر زیر بحث لا چکے ہیں اور مزید بھی لاتے رہیں گے, وہ آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. جب یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ وہ ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے, تو اس کے وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید حاکم ہونا چاہیے, نہ کہ سائنس کو حاکم ہونا چاہیے. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ سائنس کیوں حاکم نہیں ہے. سائنس انسانی علم ہے جو انسانوں نے دریافت کیا ہے, اور انسانوں کے دریافت کی قوت بڑی محدود ہے. خود سائنس یہ بات مانتی ہے, اور پہلے وہ صرف آبزرویبل چیزوں کا علم کو علم کہتی تھی, اب نئی اصطلاح اختیار کی گئی ہے کہ ڈیٹیکٹیبل چیزوں کا علم. ڈیٹیکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے حواس سے اس کو دیکھ سکیں, چکھ سکیں, چھو کر دیکھ سکیں, ایک تو یہ آبزرویبل ہوگی. ڈیٹیکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حواس میں تو نہیں آ رہی, ہم دیکھ تو نہیں پا رہے, لیکن ارد گرد اس کے جو مادہ ہے اس کے اوپر اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اس کی مثالیں جیسے گریوٹی ہے, کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں, تو گریوٹی کسی نے نہیں دیکھی, لیکن مادے کا ایک دوسرے پر جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے ہم گریوٹی کو مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ جو چیز ہے گریوٹی کا موجود ہونا, صرف ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس کے اثرات مادے پر موجود ہیں, اس لیے ہم اس کو ماننے پہ مجبور ہیں. تو ڈیٹیکٹیبل ہونا کسی چیز کا, سائنس صرف اس کو جانتی ہے. اس کے ماورا جو کچھ ہے, اس کے باہر بایون جو کچھ ہے, اس کو سائنس نہیں جان سکتی, انسان نہیں جان سکتا. انسان کی ایک محدود ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے, اس کے پاس 5 حواس ہیں. ان حواس کو وہ مضبوط کر لیتا ہے, کبھی خوردبین بنا کر, کبھی دوربین بنا کر, کبھی کوئی ٹیسٹ ایجاد کر کے, کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو آبزرو کر سکے. تو وہ اپنی قوت جتنی بڑھا لے گا اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ابھی تک ہیں کہ جن تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی, وہ اس کے لیے ابھی تک ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے. تو کیا ڈیٹیکٹیبل دنیا ہی ایگزسٹ کرتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایگزسٹنس ہے؟ تو جیسے آج سے 200 سال پہلے میرے لیے آپ کے لیے بیکٹیریا موجود نہیں تھا اور جراثیم موجود نہیں تھے، ایسے ہی آج بھی کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو سائنس کی نظر میں ڈیٹیکٹیبل نہیں ہیں، وہ اس کی حدود میں نہیں آئی ابھی تک، رینج میں نہیں آئی جبکہ وہ موجود ہو. تو ڈیٹیکٹیبل ہونا اور میرا اس کو ڈیٹیکٹ کر سکنا، یہ بنیادی محدودیت ہے جو سائنسدانوں کو حاصل ہے. وہ اس سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود اس یونیورس کا حصہ ہیں جس کا وہ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. تو پہلی بات جو میں سائنس کی حاکمیت ماننے سے انکار کر رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے کہ سائنس انسانوں کا دریافت کردہ علم ہے جو ان کی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہے. جتنی تھوڑی صلاحیت اتنا تھوڑا علم حاصل کیا، جتنی اب بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے کچھ آلات ایجاد کر لیے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے، غور کرنے کے، بڑا بڑا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ ہم ذرا اور بہتر ہو گئے ہیں کچھ چیزوں کو مزید ڈیٹیکٹ کرنے میں. ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہماری اس صلاحیت کی رینج میں نہیں آئیں جو ابھی تک ہم نے حاصل کی ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی تک سائنس کے لیے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہیں. جب وہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہیں تو ہم ان کو دریافت بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے، اور جب مطالعہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، اور ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کے خصائص کیا ہیں، اور ان کے خصائص کی وجہ سے وہ کس کام کی ہیں. یہ سائنس ابھی اس سے بہت پیچھے ہے. تو ایک تو یہ محدودیت ہے، یہ تمام سائنسدانوں کے ہاں معترف شدہ بات ہے کہ ہم صرف انہی چیزوں کو جانتے ہیں، انہی چیزوں کو سائنس کی روح سے تحقیق کر سکتے ہیں جو ڈیٹیکٹیبل ہیں. تو یہ ایک خامی ہے سائنس کی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت جتنی سائنسدانوں میں ہے بس اتنی ہی کائنات ابھی تک دریافت ہوئی ہے، اس سے زیادہ کائنات دریافت نہیں ہوئی ہے. جو دوسری بات سائنس کے خامیوں کے پہلو سے جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے حاکم نہیں بنتی، کہ بعض اوقات ہم ڈیٹیکٹ کرنے والی چیز کو اثرات سے جو چیز سمجھے ہوتے ہیں وہ بھی انسانی انٹلیکٹ، انسانی عقل کی بنیاد پر سمجھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گریویٹی کو جس طرح سے سمجھا گیا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہو. یہ ممکن ہے کہ کل کوئی سائنسدان پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد جیسے نیوٹن نے ایک بات کہی اس کو آئنسٹائن نے تبدیل کر دیا، ایسا ہی آج ممکن ہے کہ کوئی بالکل ہی گریویٹی کا نیا ہی نظریہ پیش کر دے اور وہ انہی سائنسی اصولوں پر پورا اترتا ہو جو سائنس ابھی تک دریافت کر چکی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے انالیسس کر کے نتیجہ نکالا، جو چیز ڈیٹیکٹ ہوئی اس کے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ بھی صحیح نکالا ہو، کیونکہ وہ بھی انسان نکال رہے ہوتے ہیں. تو انسانوں کی انٹلیکٹ بھی محدود ہے، وہ بعض چیزوں کو بھول جاتے ہیں. انالیسس کرتے وقت کسی کو زیادہ وزن دے دیا، کسی کو کم وزن دے دیا، تو اس وجہ سے وہ نتائج نکالنے میں غلطی کر سکتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں گا کہ نتائج نکالنے میں ہم کہاں غلطی کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے سامنے جو اس کے ڈیٹا ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو اپنی عقل کے ذریعے سے انالائز کرتا ہے اور انالائز کر کے کچھ نتائج نکالتا ہے. تو بعض اوقات کرتا کیا ہے وہ کہ یا تو ڈیٹا پورا نہیں ہوتا، جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ پوری کائنات ابھی ڈیٹیکٹیبل نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس وہ قوت ہی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ہر ہر پہلو سے جان سکیں، دیکھ سکیں، تو ڈیٹا ہمارے پاس نامکمل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس ڈیٹا کو انالائز کرنا ہے، جوڑنا ہے چیزوں کے ساتھ عقلی طور پر. تو اس جوڑتے وقت ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہلکی ہو، ایک چیز ہلکی ہو اور ہم اس کو وزن زیادہ دے رہے ہیں، اور ایک چیز با وزن ہو یعنی اس انالیسز میں اس کی اہمیت زیادہ ہو لیکن ہم اس کو کم اہمیت دے رہے ہوں، اور نتائج نکال دیں اور وہ نتیجہ ظاہر ہے غلط ہوگا. تو مثال کے طور پر ارسطو نے جو مرد عورت کا ریلیشن ڈسکور کیا اپنے زمانے میں، وہ یہ تھا کہ بالکل وہی تعلق ہے جو کسان کا اور زمین کا ہے. یعنی انسان کی ولادت میں ماں کا کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ اس نے اپنی رحم میں پہلے بچے کو پالا، بعد میں گود میں بچے کو پالا، اس کا کوئی خون اس میں شامل نہیں ہے، اس کا کوئی نطفہ اس میں شامل نہیں ہے. یعنی مرد عورت کا پانی جو مل کر بناتا ہے ہمارے ہاں تصور ہے، وہ ارسطو کا نہیں تھا. وجہ کیا ہوئی کہ اس کے سامنے جو معلومات تھی وہ تھوڑی تھی، اس نے ان مرد کا پانی تو بہتے ہوئے دیکھا تھا، عورت کا انڈا جو ہوتا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا تھا، اس کے پاس معلومات پوری نہیں تھی. अंडा उसके लिए उस वक्त डिटेक्टेबल नहीं था. आज साइंस ने 1950 में तकरीबन इसको डिटेक्ट किया तो दुनिया बदल गई. अब हमें पता है कि उसके अंडा होता है, उसके पानी होता है, दोनों मिलकर अगले इंसान को जन्म देते हैं. तो ये जो तसव्वुर है कि उस ज़माने में, क्योंकि उसके लिए अंडा देखी हुई चीज़ नहीं थी, तो उसने ये ख्याल किया कि बस ऐसे ही मामला है जैसा ज़मीन का मामला है. तो ये जो तसव्वुर, मालूमात की कमी है, और मालूमात की कमी के बाद जो डिटेक्टेबल चीज़ों की कमी है, उसकी वजह से उसका एनालिसिस गलत हुआ. ये तो मिसाल थी कि मालूमात कम है. इसी के अंदर दूसरी मिसाल भी मौजूद है कि उसने बाज़ चीज़ों को अहमियत नहीं दी. मसलन, सारे इंसान ये जानते हैं, मुशाहिदा है, और यकीनन उसके इलाके में भी ऐसा ही मुशाहिदा होगा कि बाज़ बच्चे बाप पे जाते हैं, बाज़ बच्चे माँ पर जाते हैं. ये काम मुशाहिदा है. तो उसने इस मुशाहिदे को अहमियत नहीं दी. अगर वो ये अहमियत देता कि बेटा माँ पर क्यों जाता है, तो उसको कम से कम ये ज़रूर ख्याल आता कि माँ का भी कोई हिस्सा उसके जिस्म में दाखिल है, उसके डिज़ाइनिंग में, उसके रंग रूप में. तो ये जो चीज़ है, ये इंसानों से गलती होती है. अरस्तु कम ज़हीन आदमी नहीं है. अभी तक उसे साइंसेस का और फलसफे का बाप कहा जाता है. इसके बावजूद उसने जब एनालिसिस किया तो दो जगह गलती की. एक, उसके पास मालूमात की कमी थी, यानी डिटेक्टेबल नहीं था अंडा उसके लिए, गलती खा गया. दूसरी गलती ये हुई कि उसने अहमियत नक्शो नगार में, जो नैन सुख में माँ का परताव है, उसको अहमियत ही नहीं दी, और बस ज़मीन के एक मुजाहरे को अहमियत दे दी कि हम बीज डालते हैं ज़मीन की रहम में और वहाँ से पौधा उगाता है. तो ऐसा ही गालिबन मर्द करता है कि वो बीज डालता है और माँ के पेट से बच्चा निकल आता है. ये गलती साइंसदानों को लगती है, आज भी लगती है, माजी में भी लगती है, और आज की गलतियाँ कल के साइंसदान बताएंगे, और आज के साइंसदान कल की गलतियाँ बता रहे हैं. ये अमल चलता रहेगा. इसलिए साइंस हाकिम नहीं बन सकती, क्योंकि ये अभी तो पता नहीं, जो आज हम जिसको फैक्ट मान रहे हैं, उसकी कल ऐसी गलती सामने आ जाए कि हम हैरान रह जाएं. तो ये जो चीज़ है, ये समझने की है कि साइंस को हम जब हाकिम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने एक ऐसी चीज़ को हाकिम बना दिया जो हाकिम बनने के काबिल नहीं है. तो ये चीज़ है जो सामने रहनी चाहिए. तीसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने अर्ज़ किया है कि हमारे पास पूरी कायनात अभी डिटेक्टेबल नहीं है, हमारी सलाहियत इतनी नहीं है, इसलिए हम कायनात के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकते. दूसरी बात मैंने ये कही है कि हम साइंसदान जब एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, तो उसमें गलती कर जाते हैं. तीसरी बात अब मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि हम इस कायनात के अंदर बैठे हुए हैं. इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है. कायनात के बारे में ऊपर से देखने वाला और कायनात के बीच में बैठकर देखने वाला, दोनों का इल्म मुख्तलिफ होगा. मिसाल के तौर पर ट्रेन की मिसाल ले लेते हैं. जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो कुछ और मालूमात रख रहा है ट्रेन के बारे में, और जो प्लेटफार्म पे खड़ा है, उसकी मालूमात बिल्कुल और है. ये जो तसव्वुर है कि हम यूनिवर्स के अंदर हैं, ये खुद हमें महदूद कर देता है कि हम पूरी ट्रेन को नहीं जान सकते, और जो बाहर बैठा हुआ है वो भी पूरी ट्रेन को नहीं जान सकता. वो अंदर के हालात से वाकिफ नहीं हो सकता, और जो बाहर बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है, बाहर के हालात से वाकिफ नहीं हो सकता. तो कोई ऐसी हस्ती चाहिए जो किसी चीज़ के अंदर भी देख सके, किसी चीज़ के बाहर भी देख सके. इसी को कुरान मजीद ने बयान किया है अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला ज़ाहिर और बातिन दोनों हैं. वो अंदर भी बैठा हुआ है ट्रेन के, और ट्रेन के बाहर भी बैठा हुआ है. उसके लिए ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हैं. हम इंसानों का मसला ये है कि हम कायनात के अंदर बैठे हुए हैं. हम बाहर बैठकर इसको ऊपर से फोकस कर ही नहीं सकते. इसलिए हमारा इल्म हमेशा नाकिस रहेगा. ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान वाला इल्म रहेगा, ट्रेन के बाहर बैठे हुए इंसान वाला इल्म हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम कायनात से बाहर जा ही नहीं सकते. ये तीसरी खामी है जो साइंस के इल्म के अंदर मौजूद है. इसलिए इसको हाकिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ये समझ रहा हो कि ट्रेन नहीं चल रही, ज़मीन चल रही है. ये भी हो सकता है कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान ये ख्याल कर ले कि ट्रेन चल रही है, ज़मीन साकिन है. इसके बिल्कुल बरखिलाफ बात हो सकती है अगर कोई आदमी बाहर से दोनों चीज़ों को देख रहा हो, ज़मीन को भी और ट्रेन को भी. तो हो सकता है कि वो कहे दोनों नहीं चल रही हैं, या दोनों ही चल रही हैं. हम कुछ नहीं कह सकते. चुनांचे कुरान मजीद की ये बात कि सूरज और चाँद सब के सब एक मुस्तकर की तरफ जा रहे हैं, ये पता नहीं इसका मतलब क्या है. آج کی سائنس یہ کہے گی وہ ٹرین کے اندر بیٹھ کے کہہ رہی ہے جی ٹرین چل رہی ہے زمین رکی ہوئی ہے. اور وہ جو شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ٹرین کو بھی دیکھ رہا ہے زمین کو بھی دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے. اب کس کی بات مانیں گے, ٹرین کے اندر والے کی کہ ٹرین کے باہر والے کی کہ دونوں کے باہر والے کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دونوں چیزوں سے باہر بیٹھی ہوئی, اس کے سامنے ٹرین کے اندر کا بھی حالات سے واقفیت ہے, ٹرین سے باہر زمین کی بھی حالات کی واقفیت ہے اور زمین کے بھی باہر کے حالات کی واقفیت ہے. وہ کل علم رکھتا ہے. یہ جو خرابی ہے سائنس کی, یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. اس لیے سائنس یہاں پہ آ کے کمزوری اپنی ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس مخلوق کا علم ہے جو ٹرین کے ڈبے کے اندر بیٹھ کے ساری ٹرین سے باہر اور اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جتنا سوراخ اس کو مل گیا اتنا اس نے جھانک لیا, اس سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو اس لیے سائنس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قرآن مجید پر حاکم مانا جائے. یہ تو تیسری بات ہوئی. ایک بات ہم نے یہ عرض کی کہ پوری کائنات انسانوں کے لیے ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے کیونکہ انسانوں کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے. دوسری بات ہم نے یہ عرض کی کہ صلاحیت اگر مل بھی جائے تو ڈیٹا اگر اکٹھا بھی ہو جائے تو انسان کے پاس جو انٹلیکٹ ہے, چیزوں کا انالیسس کرنے کی قوت ہے, وہ غلطی کھا جاتی ہے. کبھی کسی چیز کا وزن بڑھا دیا, کبھی کسی چیز کا کم کر دیا, کبھی کسی چیز کی معلومات مل گئیں, کبھی نہیں ملی. اس پہلو سے اس کا انالیسس ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ میرا اور آپ کا اور تمام سائنسدانوں کا علم اس کائنات کے اندر بیٹھ کے ہے, باہر نہیں ہے. باہر ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات پوری ساکن نظر آئے, اندر بیٹھ کے یہ چل بھی رہی ہے, کچھ چیزیں رکی ہوئی بھی لگ رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری اور بڑی کمزوری ہے کہ سائنس کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتی کہ ہمارے لیے ایسی معلومات دے سکے جو حتمی ہوں, فائنل ہوں. بات چل رہی تھی کہ سائنس کے پاس وہ معلومات پوری نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے علم کو حاکم مان لیں. تو اس لیے قرآن مجید کے مقابلے میں, تورات کے مقابلے میں اور انجیل کے مقابلے میں جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مغالطہ پیدا کر دیتے ہیں, اور اس مغالطے کی وجہ سے ہم ایک ایسی چیز کو حاکم بنا دیتے ہیں جو حاکم بننے کے قابل نہیں ہے. اب میں کچھ وہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے سائنس کی نظر سے دیکھنے والوں کو غلطی لگتی ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ اس ذات کی کتاب ہے جو علیم و حکیم ہے. علیم و حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے باہر بیٹھا ہوا اندر اور باہر کے دونوں علوم سے واقف ہے, اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے. اب جب وہ کتاب لکھ رہا ہے تو وہ کس اینگل سے لکھ رہا ہے؟ اگر مثال کے طور پر وہ باہر بیٹھ کر کائنات کے اوپر سے معلومات دینا شروع کر دے تو ہم انسان سمجھیں گے نہیں. اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر بیٹھ کے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے کلام کر رہا ہے. یعنی میرے ہی مجھ سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے مشاہدے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر مجھ سے بات کریں, بلکہ وہ میرے مشاہدے کی روشنی میں مجھ سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات بنائی میں نے, اس میں رات ہے دن ہے, یہ رات دن اس سولر سسٹم کا نظام ہے, پتہ نہیں باقی جگہوں پہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ میرے لحاظ سے مجھ سے بات کرتے ہیں تاکہ میں بات سمجھ سکوں. تو رات دن میرا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار موقعوں پر کہیں گے رات اور دن کا آنا جانا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, میں نے رات اور دن کو بنایا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کس پہلو سے بات کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ میرے پہلو سے بات کر رہے ہیں. یعنی وہ میرے ساتھ آ کر ٹرین میں بیٹھ گئے کہ تم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو, میں باہر سے بات کروں گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, تو میں ٹرین میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. دیکھو یہ کھڑکی میں نے بنائی ہے, یہ سیٹ جس پر تم بیٹھے ہو میں نے بنائی ہے, تو میرا احسان مانو, بس اتنی سی بات. تو پہلا مسئلہ قرآن مجید کو سمجھنے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ انسانی مشاہدے کے لحاظ سے بات کرتا ہے, نہ کہ خدا کے علم کے لحاظ سے بات کرتا ہے. وہ بات اگر کی جائے تو ہم انسانوں کے لیے بہت پیچیدہ ہو جائے گی, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو پورا قرآن مجید اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ میرے لحاظ سے بات کرتا ہے نہ کہ خدا کے لحاظ سے. چنانچہ رات دن اگر کبھی اللہ کے حوالے سے کرنی پڑتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ تمہارے دن کے مقابلے میرا دن 1000 سال کا ہے, بتانا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ اب وہ ایسی معلومات ضرور دینا چاہتا ہے جو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. تو اللہ کا ہزار سال کا دن, ہمارا دن اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اب یہ دن کا لفظ بول دیا گیا ہے, اب اس میں بھی دن رات ہے ہمیں نہیں بتایا گیا. وہ صرف دن ہی دن ہے یا صرف رات ہی رات ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے بتائی کہ میرا ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہے. وہ ہزار دنوں کے برابر نہیں, ہزار سال کے برابر ہے. یعنی ایک ملینیم گزرتا ہے تب اللہ کا ایک دن مکمل ہوتا ہے. تو یہ جو معلومات ہیں وہ جب وہ اپنے لحاظ سے دیتا ہے تو پھر اس طرح دیتا ہے, باقی وہ میرے ساتھ میرے لحاظ سے بات کرتا چلا جاتا ہے, اور اس میں وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہاں اتنا وہ کام کرتا ہے کہ اصل حقیقت کے قریب الفاظ لے آتا ہے, ایسے الفاظ لے آتا ہے کہ جو حقیقت اگر دریافت ہو جائے تو وہ بھی غلط نہ لگے. لیکن بات وہ میرے مشاہدے کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں نے بنائے, تمہارے دل کے اندر روگ ہے, تمہارے یہ ساری بات وہ کر رہا ہے میرے مشاہدے کے لحاظ سے, میرے بنے ہوئے ذہن کے لحاظ سے. وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ دیکھو تمہارا دل سوچنے والی چیز نہیں ہے اس لیے تم دماغ کا لفظ بولا کرو, وہ یہ نہیں کرے گا. اس نے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا ہے. وہ انسان کو اس انسان کے طور پر لے رہا ہے جو بول رہا ہے, سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے اور کائنات میں دیکھ رہا ہے. اسی پہلو سے اس نے انسانوں کو لیا اور بات شروع کر دی. یہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہوتی ہے کہ وہ قرآن کے اس طرح کے بیانات کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ انسان کے اٹھے ہوئے مشاہدے سے بنی ہوئی زبان سے نکلے. مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہود کے دل پتھر ہو گئے. کوئی دل پتھر نہیں ہوتا. ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں یہ میرا جگر گوشہ ہے. کبھی میرے جگر کا گوشہ ہوا بچہ؟ نہیں. لیکن ہم بولتے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے یہ بالکل غلط بات ہے کہ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے, زبان کے اعتبار سے بالکل 100% درست ہے. میں جب بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا بچہ ہے, مجھے بہت زیادہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, تو میں یہی کہوں گا میرا جگر گوشہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ زبان اپنی جگہ پہ بالکل حقیقت ہے, اس کو 100% ایسے ہی چلایا جائے گا. اور اب جب قرآن مجید انسانوں سے بات کرے گا تو اسی زبان میں کرے گا. اگر اس کو یہ لکھنا ہوتا کہ محمد عربی میرے جگر گوشہ ہے تو وہ یہی الفاظ بولتا, حقیقت کے خلاف ہوں جو بھی ہو. تو یہ پہلی چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. پہلا یہ کہ میرے مشاہدات کے لحاظ سے وہ کلام کر رہا ہے, دوسرا یہ کہ وہ میری زبان میں کلام کر رہا ہے. یہ دو نقطے میں نے واضح کیے ہیں. زبان کا نقطہ زیادہ اہم اس لیے ہے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے کوئی لیب بنا کر نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ کائنات کو دکھا دے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, ہماری زبان میں ہم سے بات کر رہا ہے. تو اس کی زبان جو بھی ہے وہ انسانی زبان ہے, وہ خدائی زبان نہیں ہے. اس کا معیار بلند کر دیا, اس کے الفاظ ایسے چنے, اس کو بنایا, جملے اس طرح سے بنائے کہ وہ الہامی ہے, لیکن حقیقت میں زبان انسانی ہے. تو اس لیے جب زبان انسانی ہے تو انسان جس طرح سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے قرآن نے بات کی ہے. تو وہ حقیقت کے اعتبار سے غلط ہو سکتی ہے, زبان کے اعتبار سے درست ہوگی, لازماً زبان کے اعتبار سے درست ہوگی, حقیقت کے اعتبار سے غلط ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ قرآن کہتا ہے یہود کے دل پتھر ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت, تو کوئی دل یہود, اس ہر یہودی کا دل چیر کر دیکھا جائے تو ویسا ہی نرم ہے جیسا میرا آپ کا نرم ہے. وہ دھڑک رہا ہوتا ہے, خون پمپ کر رہا ہوتا ہے. یہ پتھر ہونا مجازی معنی میں ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے تو جگر گوشہ حقیقت کے اعتبار سے غلط, زبان کے اعتبار سے بالکل درست. تو قرآن مجید نے جتنی باتیں اس طرح کی کہی ہیں جس میں زبان کی وجہ سے قرآن مجید نے وہ اسلوب اختیار کیا ہے, وہ حقیقت کے اعتبار سے غلط ہونے کا پورا امکان, اور زبان کے اعتبار سے وہ 100% درست ہیں. ایک یہ چیز مشکل پیدا کرتی ہے جب ہم قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے, ہر جواب دینے والے کو مکھی بہ مکھی نہیں مارنی چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ زبان کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو جیسے دماغ کے مقابلے میں دل کا معاملہ, کہ دماغ سوچتا ہے کہ دل سوچتا ہے, اس میں قرآن مجید دل ہی کی بات کرتا ہے. تو یہ اس میں امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف زبان ہی کو استعمال کر رہے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بھی علم یہی کہتا ہو کہ دماغ سوچتا ہے, دل نہیں سوچتا, لیکن زبان کے اعتبار سے دل ہی سوچتا ہے. وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ سائنسدان کا بڑے سے بڑا سائنسدان جس کو 100% یقین ہو کہ دل نہیں سوچتا, دل کچھ نہیں کرتا اس طرح کا کام, وہ بھی اپنی بیوی کو آ کر یہی کہے گا آج پکوڑے کھانے کو, دل چاہ رہا ہے, دماغ چاہ رہا نہیں بولے گا وہ. اگر بولے گا تو اس کی بیوی ہنس پڑے گی, یہ کیا کر رہے ہو, احمق آدمی ہو. تو یہ زبان کا اور علم کا حقیقت میں کوئی تعلق اصل میں نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے شروع شروع میں جب زبان بنی تو وہ اسی معلومات پر بنی جو لوگوں کی تھی. تو شروع شروع کے لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ دل سوچنے کا کام کرتا ہے, تو انہوں نے زبان اس طرح سے بنا دی. لیکن آج جب زبان بن چکی ہے تو آج اس کا ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے, دل ہی روتا ہے, دل ہی لٹتا ہے عشق میں, دل ہی رات کو بے چین رہتا ہے, دل ہی سوچتا ہے, دل ہی چاہتا ہے. زبان ایسے ہی چلے گی خواہ حقیقت اس کے 100% الٹ ہو. اسی طرح قرآن مجید اپنی زبان کو خراب نہیں کرتا, اس نے زبان کو بالکل اسی طرح پریزرو کیا جیسے عرب بولتے تھے, اور تاکہ اس کی بات عربوں تک پہنچ سکے. وہ البلاغ ہے, البیان ہے, بات کو پہنچانا چاہتا ہے, خدا کے پاس, خدا کے بطن میں نہیں رکھنا چاہتا. بولے لکھے موسیٰ پڑھے خدا, یہ حقیقت نہیں کرنا چاہتا. حقیقت میں وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ ادھر اس کی جملہ سامنے آئے, ادھر ایک بدو کے سینے میں جا کر لگے کہ کیا بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے. تو اس لیے وہ پوری تفصیل کرتا ہے, پوری زبان کو اختیار کرتا ہے جو عرب بول رہے تھے, اس کے حقیقت کے خلاف ہو, کچھ بھی ہو. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ان علماء کو سامنے رکھنا چاہیے جو قرآن کا دفاع کر رہے ہیں. اگر وہ ان جملوں کی تعویل کرنے بیٹھیں گے تو مار کھائیں گے. وہاں اعتراف کرنا چاہیے کہ زبان ایسے ہی چلتی ہے اور یہی حقیقت ہے. سائنسدان بھی اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اسی زبان میں لکھتے ہیں, اور اگر سائنسدانوں کی کتاب کے جملے انالائز کیے جائیں تو اس میں بھی ایسی ہی خامیاں ہوں گی. تو اس لیے یہ بات پہلے اصولی طور پر جان لینی چاہیے کہ زبان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبان کی اپنی سائنس ہے, اور اس سائنس کی جس کے آج ہم شکار ہیں اس کی اپنی سائنس ہے, دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید اپنی پوری بات کو انسانی لحاظ سے بیان کرتا ہے, دوسری یہ بات کہ وہ انسانی زبان میں کلام کرتا ہے, اس لیے انسانی زبان کی جو بھی حقیقت کے خلاف چیزیں ہوگی وہ زبان میں ویسے ہی چلیں گی, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ زبان کا صحیح علم ہے, وہ صحت زبان کا مسئلہ ہے, وہ ویسے ہی چلے گی. اگر قرآن اس کے خلاف کرتا تو بات نامکمل رہتی, نہ کسی کو سمجھ میں آتی, بلکہ قرآن کا عیب بن جاتا. تو اس لیے انسانی زبان میں جب ہم کلام کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے جس طرح انسان کرتے ہیں. ایک سائنسدان بھی جب شاعری کرنے بیٹھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آج میرا دل رو رہا ہے جدائی میں, وہ یہ نہیں کہتا کہ میری دماغ رو رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی زبان کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کس پہلو سے بات کرتا ہے. تو اگر کوئی سائنسدان بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہے, اپنی عاشقی کو بیان کرنا چاہے, تو کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ دل رو رہا ہے اس کی جدائی میں, یا وہ میرا دل لوٹ کر لے گئی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم زبان بول رہے ہوتے ہیں تو زبان کا اپنا ایک دنیا ہے, اس کے پہلو ہی سے بات چلتی ہے. تو اس موضوع پہ ہم نے ابھی دو باتیں کی ہیں قرآن مجید کے پہلو سے. تو اگلے چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید اپنی زبان اور انسانی مشاہدے کے لحاظ سے جب باتیں کرتا ہے تو سننے والوں کو, پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس کو سائنس کا پتہ نہیں ہے, اس کے پاس پورا علم نہیں ہے. ایک بدو نے قرآن لکھ دیا اور اللہ کا نام لگا دیا, تو اب جو بدو کے پاس معلومات تھی وہی قرآن میں آ گئیں. تو اس کی میں نے وضاحت یہ کی ہے کہ قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو وہ میرے مشاہدے کے لحاظ سے بات کرتا ہے, وہ ٹرین میں بیٹھ کر بات کرتا ہے, جس ٹرین میں ہم جا رہے ہیں اس کائنات کی ٹرین کے اندر. تو اس لیے اس کی بات لگتا ہے کہ سائنس کے خلاف ہو گئی ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس کی زبان جو ہے وہ انسانی زبان ہے, اور انسانی زبان میں جب بات کہی جاتی ہے تو وہ اسی کے پیرائے میں کہی جاتی ہے, وہ سائنسی پیرائے میں نہیں کہی جاتی. یہ دوسری بات میں نے کی. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مواقع پر پتہ چلتا ہے کہ شاید قرآن کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سائنسی معلومات اس کے پاس نہیں ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو انسانی زبان کے پیرائے میں کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس پیرائے میں جو نقص ہوگا وہ قرآن میں بھی آ جائے گا. تو یہ نقص اصل میں نقص نہیں ہے, بلکہ یہ خوبی ہے کہ اس نے زبان کو بالکل انٹیکٹ رکھا ہے, بالکل جیسے زبان ہوتی ہے ویسے ہی بات بیان کی ہے. اب اس کے پاس جو معلومات وہ دے رہا ہے وہ الگ سے زیر بحث آئیں گی. تو زبان پہ کے پہلو سے جب ہم جواب دینے جائیں کسی سائنسی اعتراض کا تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کہیں وہ زبان کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا. ہم ایسے ہی اس پڑ جائیں کہ وہ سائنس کے خلاف ہو تو ہو, وہ سائنس کے مطابق ہو تو ہو. اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اسلوب تو نہیں ہے, کوئی محاورہ تو نہیں ہے, کوئی زبان کا ایکسپریشن تو نہیں ہے جو قرآن نے لیا اور وہ انسانی زبان کا مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی رہے گا. یہ قرآن مجید کا جو سائنس سے ٹکرانے والی باتیں ہیں ان کا ایک پہلو ہے. دوسرا جو مسئلہ قرآن مجید کے پہلو سے سامنے آتا ہے, تیسرا, وہ یہ ہے کہ پرانے علماء نے تفسیر اپنے علم کے لحاظ سے کی تھی, آج ہم اسی نظر سے قرآن کو دیکھتے ہیں. یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کو بھی اچھی طرح چھان پھٹک لینا چاہیے. مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہے گا کہ جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے اس کی تفسیر سارے علماء نے یہ کر دی کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, جس میں موت کب ہوگی, قیامت کب ہوگی, آدمی کل کیا کمائے گا, اور رحم مادر میں کیا ہے, اور بارش کب ہوگی. یہ چیزیں لکھنے کے بعد فہرست بناتے ہیں پرانے علماء اور کہتے ہیں اللہ کے سوا ان پانچ چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. اب جب ہم نے اس دور میں آ کر دیکھا کہ سائنسدان پیشین گوئیاں کر رہے ہیں, بارش کب ہوگی ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ رحم مادر میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, معذور ہے کہ صحت مند ہے, بتا دیتے ہیں. اب کیا کریں؟ اور پرانا انسان بھی بتا دیتا تھا کہ اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہے, اتنا تو بتا ہی دیتا تھا. تو یہ کیا بات ہے؟ جب قرآن مجید کو کھول کر دیکھا تو حیرت ہوئی کہ وہاں اسالیب ہی اور ہے, الفاظ ہی اور ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے, یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے صرف اتنا لکھا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے, اور قرآن نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ بارش نازل کرتا ہے. تو سورہ لقمان کی آخری آیت کسی کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں, حیرت انگیز بات ہے کہ اس نے وہ الفاظ ہی نہیں بولے ہوئے جو ہم سمجھ رہے تھے. تو ہوتا یہ کہ پرانے علماء کے نزدیک تو اس زمانے میں پانچوں چیزیں ہی ایسی تھیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن آج دو چیزیں ایسی نکل آئیں جو اللہ کے سوا بھی کچھ لوگ جان سکتے ہیں. تو دیکھا جا کر تو قرآن میں ویسے ہی لکھا ہوا تھا جیسا اس وقت ہے, یعنی ہم نے الفاظ نہیں بدلے قرآن کے, بلکہ قرآن نے اس 14 صدی پہلے وہ الفاظ اختیار کیے ہوئے تھے کہ جس میں یہ معنی ہی نہیں تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دو چیزوں کو. تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے کہ بعض اوقات پرانے علماء کی بتائی ہوئی تفسیر ہمارے لیے ٹھٹکنے کا باعث بن جاتی ہے, بات کو غلط سمجھنے کا باعث بن جاتی ہے. تو ہمیں یہ کمپیٹنس پیدا کرنی ہے کہ قرآن کی اپنی بات کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پرانے علماء نے ہمیشہ ہی غلط سمجھا ہے, ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں ان کے پاس جتنا علم تھا اتنا اتنا انہوں نے غلط سمجھا, اتنا اتنا انہوں نے صحیح سمجھا. تو ایک معلومات کسی کے پاس ہیں تو اس نے, مثال کے طور پر علامہ قرطبی کی تفسیر ہے تو وہ واحد تفسیر ہے قدیم تفاسیر میں جس میں ستاروں کی دو قسمیں ان کو پتہ تھی, انہوں نے بیان کی ہیں. جو سیارے ہیں ان کو انہوں نے دوار کہا ہے, چکر لگانے والے, اور جو ستارے ہیں ان کو انہوں نے کواکب کہا ہے. تو اب ایک آدمی قرطبہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر کی مسلم دنیا سے واقف نہیں ہے, لیکن وہاں کی معلومات اس کو چونکہ سائنس میں قرطبہ کے لوگ زیادہ آگے تھے تو انہوں نے اس پہلو سے قرآن کی تفسیر کی اور لکھ دیا ہے کہ یہ دوار ہے. تو اب جو ایک آدمی کے پاس معلومات جتنی ہوتی چلی جائیں گی وہ قرآن کی باتوں کو اتنا واضح طور پر سمجھتا چلا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کے فہم میں ایک رکاوٹ مسلمانوں کے لیے جو قرآن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, وہ رکاوٹ یہ ہے کہ وہ پرانے علم کی روشنی میں بعض چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں, اسی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ صرف اتنے تھے اور اس کو سمجھتے ہوئے علماء نے جو معنی سمجھے ہیں وہ اپنے زمانے کی معلومات, اپنے زبانے کے علم کی بنیاد پر سمجھی ہیں. اور اگر معلومات بھی پوری ہوں, اگر علم بھی پورا ہو, تو ہر حال میں یہ تو حقیقت ہے ہی کہ یہ انسانی کام ہے. انسان نے آیت کو سمجھا ہے, تو جب انسان نے آیت کو سمجھا ہے تو جس طرح میں نے سائنسدانوں کے بارے میں بتایا کہ وہ انالیسز کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں, تو قرآن کی آیت کو سمجھتے وقت بھی لوگ غلطی کر سکتے تھے اور کرتے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اس لیے اپنی معلومات کے مطابق اگر کہیں پتہ چلے کہ کسی ہمارے بزرگ نے, اللہ انہیں غری کے رحمت کرے, کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید کا دفاع زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ان علماء کا دفاع کرتے رہیں جو اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے کچھ بات کو کس اور طرح سے سمجھ گئے. اور اس زمانے میں جو کہ اعتراض پیدا نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا. آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں نئی آ رہی ہیں, نئی معلومات آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو گئی ہے. لیکن بنیادی دین کے بارے میں پرانے علماء کا فہم بہت حد تک صحیح تھا, کیونکہ اس میں نئی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم نے پہلے یہ سمجھا ہے کہ سائنس کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں حاکم بن سکے, اور پھر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن مجید میں وہ کیا پہلو ہیں جو قرآن مجید کا دفاع کرتے وقت سامنے رکھنے چاہئیں, مگر نہ ہم ایسی خطا کر جائیں گے کہ ایک بات جو زبان کی وجہ سے قرآن نے اختیار کی اس کو سائنس کا مسئلہ بنا دیں گے, اور ایک بات جو قرآن نے میرے آپ کے مشاہدے کی وجہ سے بیان کی اس کو ہم سائنس کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوں گے, اور ایک بات جو قرآن مجید نے کہی اور پرانے لوگ سمجھ گئے غلط ہم اس کا دفاع کرنے بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے یہ تین نکات آج کی گفتگو اتنے ہی پر ہم ختم کرتے ہیں. باقی اسی پہلو سے کچھ چیزیں اگلی نشست میں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.